السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين. محترم حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پاکستانی قوم کی بے حسی. سورہ لقمان آیات 6 اور 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو خریدتا ہے باتوں کا کھیل، ایسی شے جو غافل کرنے والی ہے، جو انسان کو اصل حقائق سے دور کرنے والی ہے. تو لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو خریدتا ہے باتوں کا کھیل، یعنی لہو غافل کرنے والی شے. کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ اللہ تعالی کے رستے سے بھٹکائے بغیر کسی علم کے. ویتخذها هزوا، اور وہ اللہ تعالی کے رستے کو، گویا اللہ کے احکامات کو، اللہ کی راہ کو مذاق سمجھتا ہے، کھیل سمجھتا ہے. اولئک لہم عذاب مہین، اور ایسے لوگوں کے لیے ہے ذلت والا عذاب. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، واللہ رخ پھیر لیتا ہے مستقبراً، تکبر کرتے ہوئے، کالم یسما، گویا کہ اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں. کان نہ فی اذنیہ وقرا، اور گویا کہ اس کے کانوں کے اندر کوئی بوجھ ہے، ثقل ہے، کہ وہ بات سننے کے قابل ہی نہیں. فبشرہ بعذاب علیم، تو اے نبی اسے خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی. تنزیہ انداز ہے، بشارت تو ہوتی ہے کسی اچھی بات کی. فرمایا کہ اس کو بشارت دے، خوشخبری دے، کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی. پس منظر میں مکہ کے ایک سردار نظر بن حارث کا طرز عمل ہے. جب مکہ کے سرداروں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت لوگوں پر اثر کر رہی، خاص طور پر ہمارے نوجوان، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ قریب ہو رہے ہیں، ان کی محفلوں میں بہت زیادہ جانتے ہیں، ان سے قرآن مجید سنتے ہیں، اس پر شدید تشویش تھی کہ کیسے لوگوں کو اس طرف جانے سے روکا جائے. تو نظر بن حارث نے ایک سفر کیا شام کا اور ایران کا، اور پھر وہاں سے وہ کچھ ایسی چیزیں لے کر آیا کہ جو خاص طور پر نوجوانوں کی دلچسپی کی تھی. کچھ ایسی بڑی خوبصورت قسم کی کنیزیں خریدا آیا کہ جو بہت عمدہ گانا گاتی تھی، بہت عمدہ ناچتی تھی، رقص کرتی تھی، اور اس کے علاوہ خود وہ بہت سارے قصے کہانیاں لے کر آیا کہ جن میں لوگوں کے لیے بڑی دلچسپی تھی. تو اب وہ روزانہ شام کو محفل جماعت آتا, جب لوگ اپنے کام کار سے فارغ ہو کر آتے اور اب اس کو یہ خطرہ ہوتا کہ یہ لوگ جائیں گے اور محمد سے قرآن سنیں گے, تو عین اس وقت وہ اپنی محفل جماعت تاکہ بجائے لوگ محمد کی طرف جانے کے ان محفلوں میں آ جائیں. تو کہیں پر کوئی ایک کنیز اس کی گانا گا رہی ہوتی, ناچ رہی ہوتی, اس کے گرد لوگ جمع ہو جاتے, کہیں دوسری کنیز, اور کہیں پر خود بیٹھ کر وہ کس سے کہانیاں رستم کے اور اسفندیار کے وہ سنا رہا ہوتا. مقصود کیا تھا کہ لوگوں کو حق سے غافل کرنا, اصل حقائق سے انہیں دور کرنا, اور اپنی چودراہٹ, اپنی سرداری, اپنے مفادات جو ان کے مشرکانہ نظام کے ساتھ وابستہ تھے ان کا تحفظ کرنا. اب یہ معاملہ صرف نظر بن حارث کا نہیں ہے, یہ معاملہ ہر دور میں رہا ہے کہ جو بھی معاشرے کے ظالم طبقات ہوتے ہیں, جو معاشرے کے اوپر حاکم ہوتے ہیں اور جو لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کا خون چوس رہے ہوتے ہیں, انہیں ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی بغاوت نہ ہو جائے, کہیں ہمارا اقتدار, ہمارے یہ سارے کے سارے اختیارات کہیں کوئی ان کو چھین نہ لے. تو لہٰذا وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی انقلابی تحریک, کوئی بھی بغاوت کا معاملہ وہ اٹھنے نہ پائے, اور اس کے حوالے سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایسے ایشوز میں لگائے رکھیں کہ جو بے ضرر قسم کے ہوں اور لوگ انہی میں محو رہیں, اور کوئی اعلیٰ خیال, کوئی معاشرے سے ظلم کو, استحصال کو, جبر کو ختم کرنے کا خیال وہ دل میں پیدا ہی نہ ہو. تو یہ معاملہ صرف نظر بن حارث کا نہیں ہے, قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. اس میں بہت ساری آیات کسی خاص پس منظر میں نازل ہوئی, ایک خاص سال نزول کے ساتھ نازل ہوئی, لیکن ان میں ہدایت قیامت تک کے لیے. یہ معاملہ ہر دور میں رہا. فرعون اس نے جب دیکھا کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو اس نے بھی ایسی ایک حرکت کی تھی. اس نے اپنے سپہ سالار آمان سے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی اور معبود ہے, یہ دعویٰ جھوٹا ہے. ما علمت لکم من الہ غیری, میں اپنے سوا تمہارے لیے اور کوئی معبود نہیں پاتا, لیکن پھر بھی چلو دیکھ لیتے, ممکن ہے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ سچا ہو. تو ایسا کرو کہ میرے لیے ایک اونچا سا محل بناؤ. فاؤکن لی حامان الطوین فجعل لی سرحا لعلی ابلغ الاسباب, کافی ساری اینٹیں یہ گرم کرو, تپاؤ, تیار کرو, اینٹیں پکاؤ, اور اس کے بعد میرے لیے اونچا سا محل بناؤ تاکہ میں آسمان کی طرف جاؤں, اور پھر آسمان پر جا کر میں دیکھوں کہ واقعی کوئی موسیٰ کا معبود بھی ہے کہ نہیں. اس سب کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کی توجہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے ڈائیورٹ کرنا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں اینٹیں تیار ہو رہی ہیں, اب اینٹیں تیار ہو گئی ہیں تو اب ایک محل بنے گا, اب وہ محل کی تعمیر پہ لوگوں کی نگاہ ہے, اور اس کے بعد جب محل پوری طرح تعمیر ہو جائے گا, بلندی پر پہنچ جائے گا, تو پھر فرعون صاحب اوپر چڑھ کر جائیں گے اور جا کر وہاں جا کے دیکھ کر آئیں گے, اوپر جا کر ہاتھ اوپر اٹھائیں گے فضا میں کہ وہ اللہ کا موسیٰ کا معبود بھی ہے کہ نہیں ہے. مقصود کیا تھا؟ لوگوں کی توجہ کو ہٹانا تاکہ اس دوران موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے, لوگوں کا ذہن کسی اور طرف لگ جائے. بالکل یہی کچھ ہر دور میں حکمران طبقہ یہ کرتا رہا ہے, بالکل یہی کچھ اس وقت ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اس وقت ہماری پاکستانی قوم اور ہماری امت مسلمہ وہ کئی مسائل سے, کئی صدموں سے دوچار ہے, لیکن ہماری توجہ کو نان ایشوز کی طرف, بیکار قسم کی چیزوں کی طرف لگایا جا رہا ہے اور قوم اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ آج کا موضوع ہے قوم کی بے حسی. دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ وہ ملک جو کہ قتل و غارت گری کا شکار ہے وہ پاکستان ہے. آپ کے علم ہے کہ کراچی میں مستقل ٹارگٹ کے لیے جاری ہے, اور جس گھر میں لاش آتی ہے تو ان گھر والوں سے پوچھیں کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. بلا وجہ مارے جا رہے ہیں, کوئی مقصد نہیں, کچھ نہیں. ایک شخص صبح نکلتا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک, اور شام کو اس کی لاش آ جاتی ہے. بیوہ عورتیں ہو رہی ہیں, بچے یتیم ہو رہے ہیں, اور آپ روزانہ خبریں پڑھتے ہیں, روزانہ 12-13 ٹارگٹ کلنگ میں مارے جا رہے ہیں. لیکن کوئی شرم و حیا حکمرانوں کے اندر نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی سر جوڑ کر بیٹھے اور دیکھیں آخر مسئلہ کیا ہے. اسی طریقے پر بلوچستان میں اسی قسم کے واقعات ہو رہے ہیں, بڑے پیمانے پر تخریبی کاروائیاں ہوتی ہیں, بیان دے دیے جاتے ہیں کہ ہندوستان ملوث ہے, ہندوستان نے بہت سارے قونصل خانے افغانستان میں بنا رکھے ہیں اور وہاں سے پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے, سازشیوں کو باقاعدہ ہتھیار دیے جا رہے ہیں, بیانات دے دیے جا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی اس کا نوٹس لینا وہ اکثر و بیشتر ہے ہی نہیں. آج دن تخریبی کاروائیاں ہو رہی ہیں, لوگ اغوا ہو رہے ہیں, لوگوں کی لاشیں اغوا ہونے کے بعد لوگوں کی ملتی ہیں, کوئی بس پرواہی نہیں. اسی طریقے پر دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے ملک پر درون حملوں کی اجازت کسی کو دے رکھی ہو, جبکہ ہم نے خود اجازت دے رکھی. اور اب تو ہمارے ایک جنرل کا بیان دیا گا غیور محمود کا کہ اس سے بڑے فائدے ہوئے ہیں اور بہت سارے دہشت گرد اس کی وجہ سے مارے گئے. 2000 افراد میں سے وہ دہشت گرد تھے کتنے جو مارے گئے, لیکن آیا دن ہلاکتیں ہو رہی ہیں. اور صرف کیا ہے کہ امریکہ سے پیسے لیے جا رہے ہیں اور پیسے لے کے اس کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ جو مرضی کرتا رہے, اور ہمارے اپنے بھائی ان کا خون ہو رہا ہے, اور اس قدر لوگ وہاں پر خوف زدہ ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کہ کب کس کے گھر پر کوئی ڈرون اٹیک ہو جائے. ایک اٹیک ہوتا ہے, لوگ اس میں مرتے ہیں, ان کے جنازے میں لوگ ڈر سے نہیں جاتے کیوں, کئی مرتبہ انہوں نے جنازے کے جلوسوں پر بھی اٹیک کیا ہے. یہ اس وقت صورتحال ہو رہا ہے. پھر اس کے نتیجے میں رد عمل کے طور پر خودکش بمبار پیدا ہو رہا ہے, اور وہ خودکش بمبار مسلسل صبح سرحد, صبح پختونخوا, ہمارا وہ تو ان خودکش حملوں کا مستقل شکار ہے. آئے دن وہاں پر یہ خودکش حملے ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے کئی لوگ مارے جا رہے ہیں. یہ ہمارے ملک کی صورتحال ہے. یہ تو صورتحال تھی امن و امان کی, اس کے ساتھ ساتھ ملک کی معاشی حالت جتنی بدترین اس وقت اس سے پہلے کبھی نہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان نے 31 ارب روپے کا قرضہ لیا 60 سال میں, اور صرف ان 3 سالوں میں مزید قرضہ لیا ہے 31.5 ارب کا. جتنا قرضہ لیا تھا 60 سال میں, اتنا قرضہ صرف 3 سالوں میں لیا. اور اس قرضے سے لے کر کیا کیا ہے کچھ نظر نہیں آئے گا آپ کو. کچھ کیا ہو اس کے ساتھ کہ بھئی یہ پیسہ لیا ہے تو اس کو ترقیاتی کاموں میں لگایا ہوا ہے, یہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہمارے مکمل ہوئے ہیں, وہ پیسہ سارے کا سارا لوٹ مار کی نظر ہوا ہے, اور یا جو سود ہے پچھلے قرضے کا اس کی سود کی ادائیگی کرتا لگا دیا. لیکن کرپشن کے حوالے سے بڑے پیمانے پر, اتنی بڑی کرپشن اس سے پہلے شاید کبھی نہ ہوئی ہو تاریخ میں, دھڑلے کے ساتھ کرپ لوگوں کو وزیر بنا کر, کرپ لوگوں کو اہم عہدے دے کر, اور اس کے حوالے سے جواب وہ پیش کیے جا رہے ہیں. اپنے لوٹ پار ختم کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن عوام کے اوپر مزید سے مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے آئی ایم ایف کے کہنے پر, امریکہ کے کہنے پر. آپ کو پتا ہے کہ ہر 15 دن کے بعد پٹرول ڈیزل اس کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں, ہر 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد بجلی کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے پھر ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے. اور اصل مقصود کیا ہے ہم سب جانتے ہیں, مقصود یہ ہے کہ پاکستان میں کسی طرح سے کوئی خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو تاکہ ہمارے ایٹمی ہتھیاروں کے اوپر قبضہ کرنے کا جواز پیدا ہو جائے. اسی حوالے سے امریکہ کے جاسوس سی آئی اے بلیک واٹر, اس کے کارندے مزاروں پر دھماکے کراتے رہے تاکہ دیوبندی بریلوی فساد شروع ہو جائے, اہل تشیعوں کے جلوسوں میں دھماکے کرائے تاکہ شیعہ سنی کو فساد شروع ہو جائے. اسی طریقے پر لسانی بنیاد پر نفرتیں, کسی بنیاد پر یہاں پر فسادات ہوں اور افرت تفری مچے, لیکن ایک چیز کے اندر لگتا ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. جس تیزی کے ساتھ مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ لگتا ہے کہ پھر وہ لوگ کے جو پھر اپنی بزرگات نہیں کر سکیں گے وہ پھر پیٹ پھاڑیں گے امیروں کو, اور ایک لوٹ پار اس ملک کے اندر بچے گی. جس تیزی کے ساتھ یہاں پر مہنگائی کو بڑھایا جا رہا ہے, آپ کے علم ہے کہ کل ہی ڈیزل کو 10 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے, پیٹرول کو 7 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے, دودھ 10 روپے مہنگا کر دیا گیا, تو بڑی تیزی کے ساتھ یہ ظلم اس ملک کے اندر جاری ہے. اور پھر مزید یہ کہ پاکستانیوں کے لیے جو شرم کا مقام ہے جس کے اوپر کہ ہمیں واقعتاً رونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ایک ہماری بہن عافیہ جس کا کوئی قصور نہیں, لیکن اس کو 86 برس قید کی سزا دی گئی. اور کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے خود اس کو بیچا ہے. یہ ہماری بے غیرتی کا عالم ہے. لوگ بڑی سادگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ریمنڈ کے بدلے اس کو لے لیتے ہیں. کیسے لیتے ریمنڈ کے بدلے؟ جو اس کی قیمت لی ہے وہ قیمت واپس کرو. وہ قیمت کون واپس کرے گا؟ تو ظاہری بات ہے وہ تو صاف ہے کہ قیمت واپس کر دو جو ہم نے تمہیں دی ہے, تو اپنے جو ہے وہ لے لو اپنی عورت. لیکن یہ ہے کہ اور اگر صاف صاف کہہ دیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہمارے لوگوں نے قیمت لی ہے, تو ممکن ہے کہ یہ قوم اس آشے کی قیمت بھی واپس کرنے کو تیار ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ اتنی بھی شرم نہیں ہے, اتنی بھی کوئی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ اس غلطی کو مان لیں. اتنا تسلیم کیا مشرف نے اپنی کتاب کے اندر کہ ہاں ہم نے جو بھی عرب مجاہدین حوالے کیے ہیں امریکہ کے, اس کے ہم نے پیسے لیے. وہ پیسے کہاں گئے؟ انہی کے بینکوں میں گئے, انہی کے بینک بیلنس بڑھے. اور پھر صورتحال اصل میں مزید یہ ہے کہ ہمارے لیے شرم کا مقام جو معاملہ ہم نے ریمنڈ کے حوالے سے کیا, اس کے لیے ہم نے اسلام کو بدنام کیا. دنیا میں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ جس نے ایک ظالم کو اس طرح سے صاف بری ہونے کا نکلنے کا جواب دے دیا. ایک شخص ہے وہ دھڑلے کے ساتھ دو افراد کو کئی کئی گولیاں مارتا ہے, 11 گیرون پر فائر کر کے ان کو گرا دیتا ہے, اور اس کے بعد باہر اتر کر ان کی وہ باقاعدہ ویڈیو بناتا ہے, ان کی تصویریں بناتا ہے موبائل سے, اور پھر اپنی مدد کے لیے ایک اور گاڑی کو بلاتا ہے, اور وہ گاڑی آ کر ایک اور شخص کو کچل دیتی ہے. لیکن بعد میں نہ گاڑی پکڑی جاتی ہے نہ کچلنے والا پکڑا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ شخص یہاں سے بڑی عزت کے ساتھ بری ہو کر وہ آنند فانند میں یہاں سے چلا جاتا ہے. اور اس کے لیے ذریعہ کس چیز کو بنایا ہے؟ اسلام کے قانون دیت کو, اسلام کے خون بہا کے قانون کو. تو ہم نے اپنی حرکت کی وجہ سے ہم نے اسلام کو بدنام اس معاملے کے اندر کیا. اور ایک ایمل کانسی جس نے 2 امریکی مارے تھے امریکہ میں اور بھاگ کر پاکستان آ گیا تھا, اور فاروق لغاری نواز شریف دونوں اس وقت حکومت میں تھے, اور دونوں کی ملی بھگت سے اس وقت ایمل کانسی کو پیسے لے کر اور امریکہ کے حوالے کیا گیا. انہوں نے یہاں پر آ کر کمانڈو آپریشن کیا, ڈیرا غازی خان سے اس کو اٹھایا, امریکہ اس کو لے گئے, اور بعد میں انہوں نے اس کو زہریلا انجیکشن دے کر اس کو سزائے موت دی تھی. ایک ان کا معاملہ ہے اور ایک ہمارا معاملہ ہے کہ ہم نے خود بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ریمنڈ کو ان کے حوالے کر دیا. تو یہ اصل میں اس وقت پاکستانیوں کے لیے شرم کا ڈوب مرنے کا مقام ہے. مزید یہ کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسلمان سب کے سب ایک جسد واحد کی مانند ہیں. اگر مسلمانوں میں سے امت میں کسی کو کوئی تکلیف ہو تو امت ہی اللہ کے رسول کا وہی ہے کہ وہ اس درد کو محسوس کرے. تو اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ہمیں اس کا احساس کیوں نہیں ہے؟ ہم کیا خبریں نہیں پڑھتے؟ ابھی پچھلے دنوں خبر تھی کہ کشمیر میں ایک 23 سال کی بچی, ایک 19 سال کی بچی, 2 بہنوں کو اٹھایا اور 45 منٹ بعد ان دونوں کی بہنہ لاشیں ایک اسکول کے اندر ملی. یہ بھارتی ایجنٹ کر رہے ہیں, ہماری غیرت کہاں مر گئی؟ ابھی 2-4 دن پہلے خبر تھی کہ ایک 6 سال کی بچی کو اٹھایا اور اس کا سر کاٹ کے اس کو پھینک دیا. یہ ظلم ہو رہا ہے ہماری بہنوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, کشمیر میں, فلسطین میں بھی. پھر انہوں نے کتنے فلسطینیوں کو بمباری کر کے اسرائیل نے ہلاک کیا. لیبیا میں ایک بیٹھا ہوا ہے حکمران قذافی, اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس نے موقع دے دیا مغربی قوتوں کو حملہ کرنے کا, اور وہ بھی ایسی شیطان قوتیں کہ ایک شکل تو یہ تھی کہ فوری طور پر حملہ کر کے قذافی کو مار دیتی یا قذافی کو گرفتار کر لیتی. نہیں, وہ چاہتی ہیں کہ ملک میں خانہ جنگی رہے. تو جب دیکھا کہ ذرا قذافی کی فوجیں وہ غالب آ رہی ہیں, باغی کمزور پڑ رہے, تو حملہ کر دیا تاکہ قذافی کی فوجوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا جائے اور ذرا باغیوں کو شہ ملے. اب جب دیکھا کچھ باغی تھوڑے سے زور پکڑ گئے, اب پیچھے ہٹ گئے تاکہ اب دوبارہ وہ آگے بڑھے. مقصود کیا ہے؟ تاکہ خانہ جنگی اندر چلتی رہے, مسلمانوں کا خون ہوتا رہے اور ان کا اسلحہ اس حوالے سے بکتا رہے. ہم باغیوں کو بھی اسلحہ دیں گے اور اسلحہ دونوں طرف دے رہے ہوں گے. ایک طرف روس ممکن ہے قذافی کو اسلحہ دینا شروع کر دے اور ادھر سے یہ ان کو اسلحہ دیں گے. مقصود کیا ہے؟ مسلمانوں کے وسائل کی بربادی, مسلمانوں کا خون, مسلمانوں کو نقصان پہنچانا. اور سب سے زیادہ ہمارے لیے جو شرم کا مقام ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے, وہ ہے قرآن مجید کی بے حرمتی. اور اس کے حوالے سے کیا ہم کر سکتے ہیں؟ صرف یہ ہے کہ کچھ دینی تحریکوں نے, تنظیموں نے جا کر مظاہرے کیے ہیں, اپنے غصے کا اظہار کر دیا ہے. لیکن کیا اس سے کوئی مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا کوئی یقین دہانی مل گئی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس حوالے سے کوئی سنجیدہ ایکشن لیا جاتا اور اپنے سفیر امریکہ سے واپس بلائے جاتے یا امریکہ کے سفارتکاروں کو یہاں سے نکالا جاتا کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے، کیوں تم نے یہ ظلم کیا ہے، یہ اللہ کی کتاب کی کیوں یہ توہین کی ہے؟ کیا امریکہ نے اس کے اوپر کوئی معذرت کی ہے؟ کوئی کسی قسم کے کوئی اپولوجی ان کی طرف سے آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی. اور یہ ہے کہ اس قدر مکروہ حرکت، اس قدر بری حرکت، اس قدر گھٹیا حرکت کہ قرآن مجید کس طرح سے ایک شخص بے حرمتی کر رہا ہے. ویٹیکن ذرا سا پاکستان میں کوئی واقعہ ہو جائے تو فوراً اس کا بیان آتا ہے، لیکن کیا ویٹیکن نے بھی اس کے اوپر کوئی بیان ایشو کیا؟ صرف یہ ہے کہ کچھ مسیحی رہنماؤں نے کہا کہ غلط ہے اور ہم بھی اس کو صحیح نہیں سمجھتے، اس سے ہمارا دل بھی دکھا ہے. وہ بھی چھوٹے لیول کی ساری باتیں ہوئی. یہ اس وقت دنیا کے حالات ہیں، لیکن ہماری بحثی کا عالم کیا ہے؟ ہماری بحثی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اہم ترین شے اس وقت کرکٹ ہے، اور دعوت دی سری لنکا کے صدر نے نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کو کہ آپ کی اور ہماری ٹیم کا سیمی فائنل ہو رہا ہے تو آپ بھی آئیے دیکھنے کے لیے. تو اس نے جواب دیا کہ میرے پاس بہت اہم کام ہے بہت سے، اس نے آنے سے انکار کر دیا. ہر ملک کی قیادت اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے. دوسری طرف ہمارے دیش بے شرمی کا، بغیرتی کا عالم یہ کہ 10 افراد کی دعوت دی ہمیں بھی بھارتی وزیر اعظم نے، اور ہم سرکاری خرچے پر 50 آدمی بھر کے لے گئے جہاز میں اور تفریح منانے کے فوراً سے. ہمارے پاس اور کوئی کام ہی نہیں، ہمارا کام ہی تفریح ہے. لہذا یہاں سے وزیر اعظم صاحب 50 آدمیوں کا وقت لے کر اور ہندوستان پہنچ، اور وہاں پر کسی بھی ایشو پر اس شخص نے بات نہیں کی. اس نے کہا جی یہ تو بس ایک آج کرکٹ کا دن ہے اور بس آج آئیے میچ دیکھیے. جو ہندوستان ہمارے خلاف اس وقت بلوچستان میں تقریبی کام کر رہا ہے، جو ڈیم بنا بنا کر اس نے ہمارا پانی روکنے کی پوری تیاری کر لی ہے، تو اپنے ان مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں. کشمیر میں جو وہ ظلم و ستم کر رہا ہے اس پر دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم تو امن چاہتے ہیں اور دیکھو ہم نے کس طرح سے بلایا. ورنہ اگر غیرت ہمارے اندر ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ تم ایک طرف یہ ظلم و ستم کر رہے ہو اور دوسری طرف ہمیں کھیل کے بارے میں تم بلا رہے ہو. لیکن یہ ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت جس کا نام تھا وہ ہمارے سے رخصت ہو گئی. اس کے بعد ہم نے پھر انتہائی کم ظرفی کا مظاہرہ کیا اور دیا وہ چھٹی کا اعلان کر دیا، آدھی چھٹی اور پورے دن کی چھٹی. اور اس کے بعد عوام نے جس طرح کی پھر بے حسی کا مظاہرہ کیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان ہار گیا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس میدان میں مسلسل ہرائے. میں مسلسل دعا کرتا رہا، اگر جیت جاتا تو بہت سے لوگ مارے جاتے. ابھی صرف میچ کے دوران 45 آدمی زخمی ہوئے ہیں فائرنگ سے. اگر یہ جیت جاتا تو نہ جانے پھر کیا ہم نے الٹ بازی کرنی، اور پھر یہی ہم نے حرکتیں کرنی تھی فائنل والے دن. پھر فائنل میں ہوتے ہم اور پھر جو ہے وہ یہی سارے کے سارے راستے بند ہیں، سڑکوں کے اوپر ناچا جا رہا ہے، بے خود کی بہائی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور دیندار طبقہ بھی اس کے اندر ساتھ شامل ہے، وہ بھی اسے گناہ نہیں سمجھتا. بے خود کی بہائی کی شاعت کھیل کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہے اور سامنے سب جھکا کر داڑیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سارے بےہودہ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں. یہ اصل میں اس وقت اس قوم کا عالم ہے. بائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. تو ایک تو ہے کہ کوئی قوم مظلوم ہو، ذلیل ہو، رسوا ہو، لیکن اسے اپنی رسوائی کا احساس ہو تو پھر بھی اس کا امکان ہوتا ہے کہ ان کو عزت ملے گی. یہودی قوم کی مثال ہمارے سامنے ہے. وہ ایک جھوٹا پورا بہانہ تراشا ہوا ہے انہوں نے کہ ہمارے ساتھ ہٹلر نے ہولوکاسٹ کیا اور ہمارے اتنے لوگ مارے گئے، اور وہ بار بار اس واقعے کو یاد کر کے روتے ہیں، جا کے دیوارے گریا کے ساتھ سر ٹکرا ٹکرا کے آنسو بہاتے ہیں. ایک ایک یہودی بچے کے دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہم نے زیادتی کا بدلہ لینا ہے، ہم نے پھر سے دنیا میں ایک گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے. وہ روتے ہیں اس حوالے سے، لیکن ایک ہمارا حال یہ ہے کہ بری طرح سے ذلیل ہیں، رسوا ہیں، ہر میدان میں رسوا ہیں. کہیں ہماری کوئی عزت نہیں. دنیا کے ایئرپورٹوں پر پاکستانیوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، جس طرح سے ان کی جامہ تلاشی دی جاتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. ہمارے بڑے بڑے وفد ہیں جن کو ذلیل کیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی شرم اور حیا نہیں. جبکہ ہم بجائے اس کے کہ کوئی اس پر شرم ہو، حیا ہو، اس کے حوالے سے کوئی احساس ضیاں پیدا کرنے کی لوگوں میں کوشش کی جا رہی ہو، کوئی انہیں لاحمل دیا جا رہا ہو کہ ہمیں یہ کرنا ہے ذلت سے نکلنے کے لیے. ہم نے وہ حرکت کی ہے جو نظر بن حارث کی حرکت ہے کہ قوم کو اصل مسائل سے غافل کرو, ان کی توجہ کسی اور طرف لگاؤ, لہذا ان کو ڈراموں میں, ان کو فلموں میں, ان کو کھیلوں میں, ان کو غیر ضروری قسم کے بیانات دے کر ان میں ان کو الجھائے رکھو اور قوم اسی میں الجھی رہے. یہ اصل میں اس وقت ہماری کیفیت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جو غافل کرنے والی چیزیں لیتا ہے, خریدتا ہے. کیوں خریدتا ہے, کیوں اختیار کرتا ہے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے بھٹکائے, اللہ کے دین سے دور کرے, بغیر علم, بغیر کسی علم کے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور وہ اللہ کے دین کو, شریعت کو مذاق سمجھتا ہے, اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کے نزدیک کوئی آخرت کی اہمیت نہیں ہے. اگر آخرت کی اہمیت ہوتی تو وہ دین کو, دین کے تقاضوں کو, دین کے شاعر کو اہمیت دیتا. اس کے نزدیک یہ چیزیں مذاق ہے. ہوگا اولئک لہم عذاب مہین, ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا, اور جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, وَلَّا مُسْتَكْبِرًا, تو رخ پھیر لیتا ہے تکبر کرتا ہوا, کوئی اہمیت نہیں دیتا, ٹھیک ہے یہ مولوی ہیں بولتے ہیں بولتے رہیں گے, ہم نے اپنا کام کرنا ہے. وَلَّا مُسْتَكْبِرًا, وہ رخ پھیرتا ہے تکبر کرتے ہوئے, کَلَّمْ يَسْمَعَهَا, گویا کہ اس نے اللہ کی آیتوں کو سنا ہی نہیں. کان فی اذنیہ بکرا, گویا کہ اس کے کانوں کے اندر کوئی بوجھ ہے جس کی وجہ سے وہ ان اللہ کے کلام کو سننے کے قابل ہی نہیں ہے. فبشر ہو عذاب علیم, اے نبی ایسے شخص کو بشارت دیجئے دردناک عذاب کی. تو قرآن مجید تو کردار بیان کرتا ہے. یہ جو قرآن مجید کہتا ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی جس پہ تمہارا بھی ذکر ہے, تو اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کردار بیان کر دیتا ہے, ایک آئینہ دکھا دیتا ہے. اس آئینے میں ہم میں سے ہر بھائی اپنا اپنا عکس دیکھ سکتا ہے کہ میرا کردار کس طرف ہے. آیا میرا کردار صحابہ اکرام جیسا ہے جو شریعت کے لیے جیتے اور مرتے تھے, جو پوری زندگی میں شریعت پر عمل پیرا تھے اور شریعت کے حوالے سے لوگوں سے ناراض ہوتے تھے, شریعت کے حوالے سے محبت کرتے تھے, اپنے تصویر دیکھ لیجیے. یا میرا کردار پکے کافروں والا ہے کہ میں نہیں مانتا قرآن کو, میں نہیں مانتا اللہ کے رسول کو, اور یا پھر میرا کردار منافقوں والا ہے کہ جو منافق کے زبان سے دعوے کرتے تھے اللہ کو بھی مانتے ہیں, رسول کو بھی مانتے ہیں, اور نماز بھی پڑھنے آتے تھے. بلا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا, نماز نہیں پڑھتے مگر بڑی کثر مندی کے ساتھ, لیکن یہ ہے کہ بقیہ زندگی میں ان کا کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں تھا. بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت کا کردار وہ منافقانہ ہے. تو ہم میں سے ہر بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ وہ دیکھے کہ ہو کیا رہا ہے, اس وقت ہم پر کس قدر خطرے سے ہم دوچار ہیں. ہمارا دین بھی خطرے میں ہے, اللہ کے رسول کی توہین دنیا میں ہو رہی ہے, قرآن مجید کی توہین دنیا میں ہو رہی ہے, اور ہماری بیچارگی کا, ذلت کا عالم یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, ہر کچھ عرصے بعد ایک واقعہ ہو جاتا ہے, اور یہ ملک ہمارا شدید خطرات سے دوچار ہے. لیکن ہم کن باتوں میں لگے ہوئے ہیں, ہم کس کھیل کے پیچھے اندر محب ہیں, اندازہ اپنا کر سکتے ہیں. اللہ جس کو سمجھ دے دے وہ اپنے رویے کی اصلاح کر لے اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر ہم اسی فکر کے ساتھ انشاءاللہ لگے رہے تو ممکن ہے کہ شاید دنیا میں تو پھر اور بھی کچھ سزائیں ملیں, اور جیسے پہلے سیلاب آیا ہے, جیسے پہلے زلزلہ آیا ہے, کوئی سونامی ہمارے اوپر بھی آ جائے. لیکن اگر ہم نے توبہ کر کے اپنا رخ سیدھا کر لیا, ہماری آخرت محفوظ ہو جائے گی. اور ورنہ ہم بھی زمانے کی چال کے ساتھ چلتے رہے اور جو باقی لوگ کر رہے ہیں اچھل کود, کبھی یوم آزادی کے نام پر, کبھی جشن میلاد کے نام پر اچھل کود, اور کبھی کرکٹ کے نام پر, اگر ہم بھی ان چیزوں کے اندر لگے رہے تو ممکن ہے کہ دنیا کے اندر بھی سزا ملے اور آخرت بھی خراب ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.